الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں, اللہ رب العالمین نے وقت کو پیدا کیا, زمانے کا خالق وہ ہے, اور اللہ رب العالمین نے وقت کو تقسیم کیا سالوں میں, مہینوں میں, اور اسی طرح سے ہفتوں میں, دنوں میں اور گھڑیوں میں. پھر اللہ رب العالمین مالک ہے, اس کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے کسی اور چیز پر فضیلت دے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بعض اوقات کو بعض دوسرے اوقات پر فضیلت دی. اس فضیلت کا مقصد یہ تھا کہ بندے ان اوقات کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت کو بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکیں. یہی اوقات جن کو اللہ رب العالمین نے دوسرے اوقات پر فضیلت دی ہے, ان اوقات میں انسان کا امتحان بھی ہے کہ لوگوں میں جو واقعی آخرت کی طلب رکھتے ہیں اور ثواب کمانے کی نیت ان کی ہوتی ہے, ایسے اوقات میں وہ عمل کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ واقعی کون ہے جو فضیلت چاہتا ہے اور کون ہے جو لاپرواہ ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص اوقات میں اجر کا بڑھا دیا جانا, خاص اوقات میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جانا, یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. یہ امتحان اس چیز کا ہوتا ہے کہ کون آدمی ہے جو واقعی اللہ کی دیوی فضیلت کا صحیح استعمال کر کے اجر چاہتا ہے, اور کون آدمی ہے جو موقع کا استعمال نہیں کرتا ہے, اس کے لیے فضیلت والا وقت بھی عام اوقات کی طرح گزر جائے. لہذا اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں, فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض, اور یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. منہا اربعۃ حرم, اور ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. 4 حرمت والے مہینے ہیں, یعنی ان مہینوں میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا لحاظ کرنا چاہیے. عام حالات میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے, لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے اللہ کے حرام کی ہوئے کاموں سے بچنا زیادہ ضروری ہے. خصوصاً ان مہینوں میں آپس میں لڑنا اور جنگیں کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے امن کے مہینے ہیں اور یہ حرمت والے مہینے ہیں جس میں جنگ کرنا اور دوسروں سے لڑنا جائز نہیں. یہ کون سے مہینے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا آج زمانہ گھوم کر اسی طرح لوٹ آیا ہے, اپنی اصل حالت پر لوٹا ہے, جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. السنت 12 شہرا, سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے. منہا اربعۃ حرم, اور جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں. ثلاثۃ متوالیات, 3 مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں. ثلاثۃ متوالیات, ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم. حرمت والے مہینے 4 ہیں, ان میں سے 3 مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں. آخر کے 2 مہینے سال کے, ذو القعدہ اور ذوالحجہ، ذوالقعدہ جیسے ابھی چل رہا ہے، اور ذوالحجہ جو اس کے بعد آنے والا ہے، اور والمحرم اور جو اس کے بعد آتا ہے، جو نئے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے تینوں مہینے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب مضر کا مہینہ، رجب کا مہینہ جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے. تو کل ملا کر سال میں 12 مہینے اللہ کی طرف سے طے ہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سال کو تقسیم کیا ہے. اور یہ مہینے، ان مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مہینے وہ جو لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا اور اسی طرح سے امام مسلم نے. اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے سال میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو چنا، حرمت والے مہینے ان کو قرار دیا، تاکہ بندے خاص طور سے ان مہینوں میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچیں، اور خاص طور سے یہ مہینے حج اور دوسری عبادات سے متعلق ہیں. آئیے دیکھتے ہیں عشر ذی الحجہ یا ذی الحجہ کے 10 دنوں کا قرآن میں کہاں ذکر آیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر، یہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 1 سے 3 ہے. اللہ نے فرمایا والفجر، فجر کی قسم، والفجر وليال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور شفع کی اور وتر کی قسم. آئیے ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی ان کے معنی کیا ہیں سلف کے اقوال کی روشنی میں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ والفجر سے مراد کیا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الفجر فمعروف وهو الصبح، فجر کہتے ہیں معروف ہے، سب کو معلوم ہے فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے. فجر سے مراد صبح ہوتی ہے، صبح سے مراد وہ وقت جو فجر کا شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز کا، سورج نکلنے کے بعد نہیں بلکہ سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اما الفجر فمعروف وهو الصبح قاله علی وابن عباس وعکرمہ ومجاہد والسدی وعن مسروق ومحمد ابن کعب المراد به فجر یوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر. ابن عباس، حضرت علی ابن عباس، اکرمہ، مجاہد اور سدی، ان کا قول ہے کہ فجر سے مراد فجر ہے، یعنی وہ وقت جہاں سے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے. لیکن مسروق اور محمد ابن کعب القرظی یہ کہتے ہیں، یہ تابعین ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر فجر نہیں ہے، سال کے 12 مہینوں کی فجریں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ایک خاص فجر ہے. اور کہتے ہیں وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ المراد به فجر یوم النحر خاصة، اس سے مراد عید کے دن کی، جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن کی فجر مراد ہے، وہ صبح مراد ہے. وہو خاتمۃ اللیالی العشر، اور وہ اللیالی العشر جو ہوتی ہے اس کے خاتمے پر ہوتی ہے، یعنی جو ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں کے ختم ہونے کے بعد جو فجر آتی ہے یہاں وہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وليال عشر اور 10 راتوں کی قسم. اس سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والليالي العشر المراد بها عشر ذی الحجہ، کہتے ہیں 10 راتیں، اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. کما قال ابن عباس وابن الزبیر ومجاہد وغیر واحد من السلف والخلف، کہتے ہیں کہ جیسے کہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور مجاہد اور اسی طرح سے سلف میں سے کئی لوگوں نے بات کہی، اور بعد والے خلف جو ان کے بعد آئے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر نے کہا ہے. تو لیالی العشر 10 راتیں، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. تو فجر اور ذوالحجہ کی 10 راتیں، پھر والشفع والوتر، اور شفع اور وتر کی بھی قسم. شفع کس کو کہتے ہیں؟ جو دو دو کی جوڑی والے ہوتے ہیں، جیسے 2, 4, 6, 8, 10, 12، اس طرح سے آپ چلتے جائیں، جو دو کی جوڑی ہوتی ہے، جو دو سے شروع ہوتا ہے. اور وتر یا وتر جس کو کہتے ہیں، وہ ایک والا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دو اس میں جوڑتے چلے جائیں، تو 1, 3, 5, 7, 9، اس طرح سے وتر شروع ہوتا ہے، یا اس کو وتر بھی کہتے ہیں. تو الشفع اور الوتر دو کی جوڑی والے اور ایک کی جوڑی والے ہیں. تو اس طرح سے اللہ نے دونوں کی قسم کھائی ہے، جس کو ایون اور آڈ آپ کہتے ہیں. مجاہد، اس سے مراد کیا ہے؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ والشفع والوتر قال کل خلق اللہ شفع السماء والارض والبر والبحر والجن والانس والشمس والقمر واللہ الوتر وحدہ. کہتے ہیں ہر چیز کی ایک جوڑی ہوتی ہے، جیسے اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک کی جوڑی جوڑی ہے، جیسے آسمان اور زمین، زمین اور پانی، بر یعنی لینڈ جس کو آپ کہیں گے، تو زمین اور پانی، جن اور انسان، اور اسی طرح سے سورج اور چاند، یہ ساری چیزیں ہر ایک کی جوڑی ہیں. چاہے آپ اس میں اور جوڑ لیں دنیا اور آخرت، زندگی اور موت، ہر چیز کی جوڑی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ واللہ الوتر وحدہ، واللہ الوتر وحدہ، ایک اکیلا اللہ ہے جس کی جوڑی نہیں ہے، اللہ کی کوئی جوڑی نہیں ہے. تو اللہ تعالی الوتر ہے، اور باقی تمام مخلوقات یہ کیا ہیں؟ الشفع ہیں. یہ تفسیر الطبری میں امام ابن جریر الطبری نے ذکر کیا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں والوتر یوم عرفہ، لیکن کہتے ہیں کہ وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، لکونہ التاسع، اس لیے کہ عرفہ کا دن کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے ہم کو، عرفہ کا دن 9 تاریخ کو ہوتا ہے، لکونہ التاسع، اس لیے کہ عرفہ کا دن 9ویں ذوالحجہ کو ہوتا ہے. وَأَنَّ الشَّفْعَ يَوْمَ النَّحْرِ، اور شفع سے مراد نحر کا دن ہے، یعنی عید کا دن ہے، لِكَوْنِهِ الْعَاشِرِ، اس لیے کہ وہ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے. وَقَالَهُ ابن عباس وَإِكْرِمَ وَالضَّحَاكُ أَيْضًا، یہی بات ابن عباس، اکرمہ اور ضحاک نے بھی کہی ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ الفجر سے مراد عید کے دن کی فجر ہے، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، اور آج قربانی ہونے والی ہے، اور افضل دن ہے، قربانی کے دنوں میں سب سے افضل دن وہ ہے جو عید کا دن ہوتا ہے. اور اس کے بعد ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور والشفع والوتر سے مراد، یہ الوتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور الشفع سے مراد عید کا دن ہے. تو یہ جو صورت ہے اس کی تفسیر میں یہ اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ذوالحجہ کے اوقات کی قسم کھا کے کہا ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، عید کا دن، عید کی صبح، اور لیالی العشر، اور اسی طرح سے عرفہ کا دن. اللہ رب العالمین نے ان اوقات کی قسم کھا کے آگے بات کہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں کچھ ہیں، یہ علامات ہیں جن کو بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا کے بیان کر رہا ہے. تو اس کی فضیلت اس سے بھی معلوم ہوتی کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ایک دن کون سا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جو دن ہوتے ہیں، سال بھر کے جو دن ہوتے ہیں، ان میں افضل ترین دنوں میں سے افضل دن کون سے ہیں؟ ایام العشر. ایام العشر سے مراد 10 دن، یعنی ذوالحجہ کے 10 دن، یہ باقی سارے دنوں کے مقابلے میں افضل ہیں. تو سارے دنوں میں افضل ترین دن ایام العشر ہیں. اس کو امام البزار نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. ابن حجر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ افضل ترین دن ہے. کہتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ، کہتے ہیں جو چیز بظاہر دکھائی دیتی ہے کہ کیا سبب ہے کہ عشر ذی الحجہ، ذو الحجہ کے 10 دن، ان کا دوسرے دنوں کے مقابلے میں امتیاز ہے، ان کی خصوصیت ہے، وہ کیا خصوصیت ہے؟ کہتے ہیں لمکان اجتماع امہات العبادت فیہ، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں عظیم ترین بنیادی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، یہ چاروں چیزیں ان دنوں میں جمع ہیں. رمضان میں حج جمع نہیں کر سکتے آپ، لیکن روزہ ان دنوں میں بھی جمع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تاسے کو کیا ہوتا ہے، 9 کو عرفہ کے دن روزہ ہوتا ہے. تو روزہ، صدقہ، نمازیں اور اسی طرح سے حج، یہ ساری چیزیں ان میں جمع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو 10 دن ہیں اتنی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں میں یہ چاروں چیزیں جمع ہوتی ہیں. عرفہ کا روزہ ہوگا، اس کے علاوہ 10 دن کے روزے ہیں، پھر آپ قربانی کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اس میں خرچہ آپ کا ہے، صدقات اس کے اندر ہیں، حج کا عمل خود ہے، اور نماز اتنی ساری آپ کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں، چاروں چیزیں جو اسلام کے ارکان میں سے ہیں، اسلام کے بنیادی اعمال میں سے ہیں، اور آپ دیکھیں اس میں شہادتیں جو کلمات ہیں وہ بھی اس میں آپ جمع کر سکتے ہیں، تو اس میں اللہ کا ذکر بھی جمع ہو جاتا ہے، توحید کا کلمہ بھی جمع، جیسے آگے حدیث آئے گی، اس میں سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں ولا یتأتى ذلك فی غیره، لیکن یہ ساری چیزیں ان دنوں کے علاوہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو جو فضیلت دی ہے وہ ان چاروں عبادتوں کے اور اس کے علاوہ عبادات کے جمع ہونے کی وجہ سے ہے. عشر ذی الحجہ اور رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ان میں افضل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسئل ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا عن عشر ذی الحجۃ والعشر الاواخر من رمضان ایہما افضل، کہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، پہلا عشرہ سے مراد پہلے 10 دن، اور والعشر الاواخر من رمضان، اور رمضان کا آخری عشرہ، ان دونوں میں ایہما افضل، ان دونوں میں کیا افضل ہے، کون سا افضل ہے؟ فاجاب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایام عشر ذی الحجۃ افضل من ایام العشر من رمضان، ذو الحجہ کے 10 دن رمضان کے 10 دنوں سے، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے افضل ہیں. اور کہا کہ واللیالی العشر الاواخر من رمضان افضل من لیالی عشر ذی الحجہ، لیکن رمضان کی آخری 10 راتیں ذو الحجہ کی پہلی 10 راتوں سے افضل ہیں. تو 24 گھنٹے جو ہمارے ہوتے ہیں، یوم جس کو آپ کہیں گے، یہ نہار اور لیل سے بنتا ہے. عربی میں یوم کہتے ہیں پورے دن رات کے مجموعے کو، تو رات اور دن مل کر ایک دن بنتا ہے. اب اردو کی مجبوری ہے، آپ کیا کہیں گے، رات اور دن مل کے کیا بنتا ہے، ایک دن، تو پھر سے دن آ گیا. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں کیا ہے، انگلش میں بھی مجبوری ہے، آپ کہیں گے ڈے اور نائٹ مل کے ون ڈے بنتا ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں کیا ہے، نہار اور لیل مل کے کیا بنتا ہے، یوم. تو دن جو بنتا ہے وہ یوم اور لیل سے مل کر بنتا ہے. تو نہار اور لیل، نہار جو رمضان کے 10 دن ہیں آخری عشرے کے، ان سے افضل ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، لیکن راتیں رمضان کی افضل ہیں اور دن ذو الحجہ کے ہیں. یہ مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں عشر ذی الحجہ کے اعمال کی کیا فضیلت ہے، 10 جو دن ہوتے ہیں ان میں اعمال کی کیا فضیلت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه، ان 10 دنوں میں عمل کرنے سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہے جن میں عمل کیا جائے. ذوالحجہ کے 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے، جو نیکیاں انسان کرتا ہے، کسی اور دن میں کرنے سے کچھ اس وہ افضل نہیں ہے، یعنی ان 10 دنوں میں عمل سب سے افضل ہے. اور ان 10 دنوں میں جو نیکیاں اور جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ باقی تمام اعمال سے افضل ہیں. صحابہ نے پوچھا، قالوا ولل جہاد، کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ قال ولل جہاد، جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے. الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، ہاں مگر وہ انسان جو اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر نکل جائے، یعنی دین کی خاطر نکل جائے جہاں مطالبہ ہے، اور فلم يرجع بشيء، اور پھر واپس نہ لوٹے. اس کو امام البخاری اور ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو اللہ کے دین کی خاطر ایک انسان اپنی جان اور اپنے مال کو لٹا دے، یہ تو سب سے افضل ہے، لیکن باقی دیگر اعمال ہیں، دین کے لیے لڑنا، دین کی حفاظت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اس سے بھی بڑھ کے جو ہے یہ ان دنوں میں جو آدمی اعمال کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. تو یہ حدیث ہم کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکی کرنا بہت زیادہ افضل ہے. امام دارمی کے الفاظ ہیں، دارمی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مل عمل فی ایام افضل من العمل فی عشر ذی الحجہ، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اس سے باقی دنوں میں کیا گیا عمل افضل نہیں ہو سکتا ہے. ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیا ہوا عمل باقی تمام دنوں کے اعمال سے افضل ہے. امام الدارمی نے اس کو نقل کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان 10 دنوں کے اعتبار سے قربانی کے تعلق سے کیا احکام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم دیکھو ہلال کو، کون سا ہلال؟ ذوالحجہ کا ہلال. وأراد احدكم ان يضحي، اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تم میں سے کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اضاحی کا ارادہ رکھتا ہو، فلیمسک عن شعره واظفاره، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کتروائے. یعنی جو آدمی، یہاں پر دیکھیے کیا ہے، نمبر ایک، بال اور ناخن کاٹنے سے رکنا، یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی ذوالحجہ کا ہلال دکھائی دے آدمی کو بال اور ناخن کاٹنے سے رک جانا چاہیے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ وہ اراد احدکم ان یضحی، تم میں سے کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو. تو جو آدمی، چاہے جانور اس نے نہ خریدا ہو، مثلا کوئی آدمی ہے اس کا پکا ارادہ ہے مجھ کو قربانی کرنا ہے، اب جانور اس نے خریدا نہیں اب تک کے، اور پیسے بھی اس کے پاس آئے نہیں ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ 2 دن بعد پیسے آنے والے ہیں اور جا کے میں جانور خریدوں گا، لیکن ارادہ اس کا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب جانور خریدوں گا تب کاٹنا چھوڑ دوں گا، نہیں، ہلال دیکھا اس کو رکنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو فلیمسک، وہ رک جائے، عن شعره، بالوں سے، واظفاره، ناخنوں سے، یعنی نہ بال کتروائے اور نہ ناخن. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والا، قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہیں کتروائے گا، قربانی کرنے والا یہ بال اور ناخن نہیں کاٹے گا. اس کے گھر والے کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اصل یہ کس کے لیے ہے؟ جو آدمی قربانی کر رہا ہے، اصل وہ ہے، اس کے گھر والے اس کے تابع ہیں، لیکن یہ بات ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں واحد کے صیغے میں سے کہا گیا ہے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی قربانی کرتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ پھر وہ اور اس کے گھر والے سب کے سب رک جائیں، یہاں پر واحد کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو وہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر کے تعلق سے ان دنوں میں کیا آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یاتینا من کل فج عمیق، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے، واذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں میں حج کی پکار لگاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لوگوں کو حج کی خبر دو، یاتوک رجالا وعلى کل ضامر، تم ندا لگاؤ وہ آئیں گے پیدل، رجالا وعلى کل ضامر، اور کمزور اوٹنی ہی صحیح اس پر آئیں گے سوار ہو کر، یاتینا من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے وہ حج کے لیے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے وہ فائدہ حاصل کریں، ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو چوپائے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور رزق دیے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں ان معلوم دنوں میں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو تم بھی اس میں سے کھاؤ اور البائس محتاج اور فقیر کو بھی کھلاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم لوگوں میں ندا لگاؤ، حج کی دعوت لوگوں کو دو، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور جانور پر سوار بھی آئیں گے، حتیٰ کہ مریل اور مردار اور ایک دم کمزور ترین اونٹنی پر بھی سوار ہو کے آئیں گے، اور یہ آنے کے بعد کیا کریں گے، دور دراز کے راستوں سے آئیں گے، کیوں، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ جو فائدہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے عبادات کے اعتبار سے یا گوشت کے اعتبار سے یا دینی اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے، مادی اور معنوی، روحانی اور جسمانی، جو بھی فائدہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے وہ اس فائدے کو حاصل کرے، اور ان جانوروں کو تاکہ وہ نام لیں اللہ کا ان معلوم دنوں میں، ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیے ہیں، جو ان کے لیے بطور رزق اللہ نے عطا کیے ہیں، اور تم بھی اس میں سے کھاؤ اور محتاج، پریشان حال اور فقیر، تنگ دست کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی ایک منفعت ہے لوگوں کے لیے کہ ان دنوں میں آئیں، خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے، اور عبادتی اعتبار سے ثواب اور اجر بھی ان کے لیے ہے کہ وہ اعمال کریں گے جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کیے ہیں. تو یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 27-28 ہے. اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الایام المعلومات ایام العشر، یہاں پر جو اللہ نے کہا کہ معلوم دنوں میں، تو کہتے ہیں کہ یہ ایام ہے، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. وعلقه البخاری عنه بصیغۃ الجزم، کہتے ہیں کہ امام البخاری نے بھی جزم کے ساتھ، بالکل یعنی پختگی کے ساتھ کہا کہ یہ 10 دن یہاں مراد ہیں ایام معلومات سے. وروی مثله عن ابی موسیٰ الاشعری ومجاہد وقتادہ وعطاء ابن جبیر والحسن والضحاک وعطاء الخراسانی وابراہیم النخعی، کہتے ہیں کہ یہی بات کہی ہے اور مروی ہے ابو موسیٰ اشعری سے، مجاہد، قتادہ، عطاء جبیر اور حسن بصری، ضحاک اور عطاء الخراسانی اور ابراہیم نخعی، ان سب نے یہی بات کہی ہے کہ ایام معلومات سے مراد 10 دن ذوالحجہ کی ہے. وہو مذہب الشافعی والمشہور عن احمد ابن حنبل، عن احمد ابن حنبل، کہتے کہ یہی قول امام الشافعی اور امام احمد ابن حنبل سے مروی ہے اور یہی قول ان کا مشہور ہے کہ ایام معلومات جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یہاں جو اللہ نے کہا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ، کہ وہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام کا ذکر کریں ان 10 دنوں میں. تو اس سے مراد 10 دن کون سے ہیں؟ کہتے کہ 10 دن کون سے ہیں، یہی ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، یہ ایام معلومات ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور یہی ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری اور امام شافعی، امام احمد اور بہت سارے سلف کا قول ہے. ان دس دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کے نام کا ذکر کریں. آپ دیکھیں ان دنوں میں حاجی اللہ کا ذکر کرتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور اسی طرح سے دوسرے کئی اذکار ہیں، صفا مروہ اور کتنے سارے اعمال ہیں. اسی طرح سے عید کے دن اللہ کا، عید کے دن اور اس کے بعد کے دس دنوں، اس کے بعد کے تین دنوں میں بھی، عید کے دن آدمی ذبح کرتا ہے، اس پہ بھی جانوروں پہ اللہ کا نام لیتا ہے. تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے ان دنوں میں غالب ہے، اللہ کا ذکر ان دس دنوں میں اور عید کے دن میں خصوصی طور پر ہوتا ہے. ابن کثیر، میں نے تین دن کہے، اس میں اختلاف ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوگا کہ تین دن کیسے کہہ دیا، عید کے بعد تین دن. بعض علماء کا قول ہے کہ عید کے بعد قربانی کے دن دو ہیں، اور بعض علماء کا قول ہے عید کے بعد قربانی کے دن تین ہیں، اس میں اختلاف ہے. اور راجح قول اس میں کہ عید کے بعد قربانی کے دن تین ہیں، یعنی عید کا دن اور پھر اور تین دن جس کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، ان چاروں دنوں میں قربانی ہوتی ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی صرف تین دنوں میں ہے، اس میں اختلاف ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقوله واذن في الناس بالحج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں حج کی ندا لگاؤ، ابراہیم علیہ السلام سے کہا لوگوں میں حج کی پکار لگاؤ، اي نادي في الناس بالحج داعيا لهم الى الحج، کہ اے ابراہیم لوگوں میں تم حج کے بارے میں پکارو، ندا لگاؤ انہیں حج کی طرف بلانے کے لیے، داعيا لهم الى الحج، انہیں حج کے لیے بلانے کے لیے، الى هذا البيت الذي امرناك ببنائه، اس گھر کی طرف جو اللہ تم نے بنایا ہے اللہ کے حکم سے، الذي امرناك ببنائه، جس کے بنانے کا ہم نے تم کو حکم دیا ہے، فذكر انه قال يا رب كيف ابلغ الناس وصوتي لا ينفذهم. ابراہیم علیہ السلام نے، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے یہ بات روایت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب میں لوگوں کو کیسے بات پہنچا سکتا ہوں، اور وہ صوتی لا ينفذهم، میری آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے، میں کیسے بلاؤں. فقال نادی وعلینا البلاغ، اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم پکار تو لگاؤ، پہنچانا ہمارے ذمے ہے، تم پکارو تو صحیح، تمہاری آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. کہتے ہیں فقام علی مقامہ وقیل علی الحجر وقیل علی الصفا وقیل علی ابی قبیس، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے، بعض نے کہا کہ حجر کے مقام پر کھڑے ہوئے، بعض نے کہا کہ صفا میں کھڑے ہوئے، بعض نے کہا کہ ابو قبیس پر کھڑے ہوئے. قال یا ایها الناس، ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی، اے لوگو، ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجو، تمہارے رب نے ایک گھر بنوایا ہے، تمہارے رب نے اپنے لیے ایک گھر بنوایا ہے، تو تم اس گھر کا حج کرو. فیقال ان الجبال تواضعت، ابن کثیر کہتے ہیں یوں کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جھک گئے، پست ہو گئے، حتی بلغ صوت ارجاء الارض، یہاں تک کہ آواز زمین کے کناروں تک پہنچ گئی، دور دراز علاقوں میں آواز پہنچی. واسمع من فی الارحام والاصلاب، اور اللہ تعالی نے آواز کو پہنچایا اور سنایا، کن کو؟ ان لوگوں کو بھی جو ارحام اور اصلاب میں تھے، جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے اور جو باپ کی پیٹھ میں بچے تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی ماں باپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، تو جو ماں کے بطن میں اور باپ کی صلب میں تھے، اللہ نے ان تک بھی آواز کو پہنچایا. وَأَجَابَ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَهُ مِنْ حَجَرٍ وَمَدَرٍ وَشَجَرٍ، اور ہر چیز نے اس کا جواب دیا، چاہے سمعہ من، چاہے وہ پتھر ہو یا مدر ہو یا شجر ہو، کوئی مٹی کا گھر ہو یا کوئی پیڑ ہو، ہر پتھر مٹی اور پیڑ نے اس کو سنا، اس کا جواب دیا. وَمَنْ كَتَبَ اللَّهُ أَنَّهُ يَحُجُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہر ایک نے اس کا جواب دیا، ہر ایک نے اس کا جواب دیا جس کے لیے اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا کہ وہ حج کرے گا، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں نے اس کو سنا ہے، چاہے وہ باپ کے صلب میں ہو۔ لبیک اللہم لبیک، ہر ایک نے جواب دیا کیا؟ لبیک اللہم لبیک۔ هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاہد وعکرمہ، کہتے ہیں کہ یہی بات ابن عباس اور مجاہد اور عکرمہ اور سعید ابن جبیر اور ایک سے زیادہ کئی سلف سے وارد مروی منقول باتوں کا حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم آواز لگاؤ، پہنچائیں گے ہم۔ تو جس کی تقدیر میں حج تھا، جس کو توفیق ملنے والی تھی، اس نے اس کا جواب دیا، اور ساری پتھر مٹی اور پیڑ سب نے اس کا جواب دیا ہے، اللہ نے سب تک اس آواز کو پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ذوالحجہ میں روزے بھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی بیوی ہیں جن کا نام راوی نے بیان نہیں کیا، اور کسی صحابی کا نام اگر بیان نہ کیا جائے اس سے روایت پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی سارے کے سارے کیا ہیں؟ معتبر ہیں۔ جتنے صحابہ ہیں سب کے سب معتبر ہیں، ان کی حالت اور ان کا نام معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں، فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسع ذی الحجۃ ویوم عاشورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح سے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، اَوَّلُ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَيْنِ، اور مہینے کے پہلے، اول اثنین مہینے کے پہلے پیر، اور والخمیسین اور جمعرات، دونوں جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام نووی نے کہا کہ بعض روایت میں آیا کہ نہیں رکھتے تھے، حضرت عائشہ سے روایت آئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں رکھتے تھے، بہت ممکن ہے ان کو اس کا علم نہ ہو، لیکن یہ روایت بتلاتی کہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی رکھا ہو کبھی نہیں رکھا ہو، تو حضرت عائشہ نے نہ رکھنا دیکھا، اور جن صحابیہ نے بیان کیا انہوں نے رکھنا دیکھا۔ ویسے ہی جیسے بہت ساری روایت ہیں جس میں حضرت عائشہ سے نفی ہے اور دوسرے صحابہ سے اس کا اقرار موجود ہے، اگر کسی روایت میں ایک صحابی انکار کریں اور دوسرے صحابی کہیں کہ ہاں آپ نے ایسا کیا، تو ایسی روایت میں عموماً ترجیح اس کو دی جاتی ہے کہ جس نے بیان کیا کہ آپ نے عمل کیا، اس نے دیکھا تو بیان کیا ہے، لیکن جس نے نہیں دیکھا اس نے نہیں کہا۔ لہذا جس مثلاً آپ ہیں، اگر آپ کہیں کہ فلاں صاحب ہیں میں نے ان کو دیکھا فلاں جگہ کھڑے ہوئے تھے، اب دوسرا کہتا ہے کہ نہیں فلاں جگہ وہ نہیں تھے، تو اب آپ نے جس وقت میں دیکھا ضروری نہیں کہ اس نے بھی اس وقت میں دیکھا ہو، اس نے ظہر میں دیکھا کہ وہ نماز میں نہیں تھے، اور آپ نے مغرب میں دیکھا کہ نماز میں تھے، تو آپ کہیں گے کہ میں نے نماز میں دیکھا، وہ کہیں گے میں نماز میں نہیں دیکھا، تو دونوں میں جمع کیا ہے؟ تو یہ دیکھا، یہ کہا جائے گا کہ اس نے جس نماز میں دیکھا وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں تھے، اس نے جس نماز میں دیکھا صحیح ہے۔ لہذا جس مرتبہ آپ روزہ رکھا، ایک صحابی ایک صحابیہ نے دیکھا، آپ نے بیان کیا کہ ہاں آپ نے رکھا، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بیان نہیں کیا، انہوں نے انکار کیا، تو بہت ممکن ہے کبھی آپ نے رکھا اور کبھی نہیں رکھا۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھا ہے۔ تو ذوالحجہ میں 9ویں کو تو روزہ ہے جو افضل ہے، لیکن 9 دن جو ذوالحجہ کے ہوتے ہیں، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، یہ ذوالحجہ کے 9 دن روزہ ہوتا ہے، جو چاہے وہ رکھے جو نہ چاہے نہ رکھے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن افضل روزہ ان میں سے 9 دنوں میں کون سا ہے؟ عرفہ کا۔ وہ کب ہوتا ہے؟ ہاں 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عرفہ کے روزے کے بارے میں حدیثوں میں کیا بات آئی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے بارے میں، اس کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ سئل عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ ماضی اور باقی ایک سال کے روز کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک سال ماضی یعنی جو چل رہا ہے، ماضی کیوں ہوا ہو کہ ذوالحجہ کا مہینہ کب آتا ہے، کون سا مہینہ ہے، پہلا کہ دوسرا؟ ذوالحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے، تو آلریڈی ایک سال آپ نے کیا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، آخری مہینے میں آپ ہیں، تو وہ سال جو چل رہا ہے یعنی پچھلا سال اور آنے والا سال، ان دو سال کے گناہوں کا کفارہ یہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس سے ہوتا ہے۔ اور وقال سئل عن صوم یوم عاشورا، اور آپ سے عاشورا کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ عاشورا کا روزہ کب ہوتا ہے؟ 10 محرم کو ہوتا ہے۔ وقال یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے سال ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو عرفہ کا روزہ کتنے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے؟ 2، پچھلا اور اگلا۔ اور عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، کون سا؟ پچھلا۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ آدمی پوچھ سکتا ہے جو گناہ بھی میں نے کیے نہیں ہیں وہ اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تو علماء نے کئی باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے کہ جو آگے گناہ کرے گا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا گناہوں کا پلڑا جھک رہا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ گناہوں ہی کو مٹا دے، ایک تو صورت یہ ہے کہ گناہ خالی ہو جائیں، لیکن آپ نے بھی گناہ کیے نہیں ہیں، تو یہ کہ آپ کے گناہوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے، مان لیجئے 100 گناہ اس کے اندر ہیں، تو اس میں 100 نیکیاں اگر ڈال دی جائے تو ایکول ہو جاتا ہے، یعنی گناہ گویا کہ ڈیلیٹ ہو گیا آپ کے۔ 2 صورتیں ہیں، ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک انسان کے 100 گناہ ہیں مثلا، اللہ تعالیٰ وہ 100 گناہ مٹا دے تو معاملہ یہ ہوگا کہ 100 گناہ ختم ہو گئے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو دے دے کہ پھر سے گناہوں کا پلڑا کیا ہو جائے، ہلکا ہو جائے، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تلیں گے۔ تو علماء نے یہ بھی بات کی کہ کفارہ کے معنی یہ کہ اگلے سال کا کفارہ کیسے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دے دے گا کہ وہ گناہ جو آگے ہونے والے ہیں پہلے ہی سے اس کے لیے نیکیاں موجود ہے کہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ چاہے تو اللہ کے علم میں ہے کیا گناہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ، جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ، جو آدمی روزہ رکھتا ہے عرفہ کا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ، سنۃ امامہ جو سال چل رہا ہے، جو اس کے سامنے جو ابھی چل رہا ہے، اور وسنۃ بعدہ اور جو سال اس کے بعد ہے۔ تو یہ سال اور اگلا سال جسے پچھلے حدیث میں آیا تھا، اس حدیث سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ وہ سال کون سا ہے، یہ سال جو ختم ہونے میں ہے لیکن باقی ہے، اور اگلا سال جو آنے والا ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ غفر له ذنب سنتین متتابعتین، جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے لگاتار 2 سالوں کی۔ سنتین متتابعتین، سال آپ دیکھیے یعنی 360 دن اور 360 دن کتنے ہوئے، یعنی 700 سے زیادہ دن ہو جاتے ہیں۔ اتنے دن میں نہ جانے کتنے گناہ آدمی سے ہوتے ہیں، لیکن ایک دن صرف آدمی روزہ رکھ لے، اس ایک روزے کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے، یعنی 2 سال کی گناہوں کا کفارہ یا اتنی نیکیاں مان لیجئے نیکیاں ہیں اتنی نیکیاں کہ دو سال کے گناہوں کے برابر ہو جائیں, وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کو سادہ الفاظ میں, دوسرے الفاظ میں اگر آدمی سوچے کہ دو سال کا خرچہ جتنا بھی قرض اور خرچ جو بھی ہو جائے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بل پورے کلیئر کرے گا, اب سمجھ میں آتا ہے آدمی کو نیکیوں کے حساب سے جلدی سمجھ میں نہیں آتا. مان لیجئے کہ اس روزے کے ذریعے سے دو سال کا جو بل ہے جو قرضے آپ کے ہیں سب کلیئر ہو جائیں گے, ایک دن روزہ رکھے کیسا ہوگا؟ اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کرے. اس لیے کہ بل پے نہیں ہوا تو جہنم میں نہیں جائے گا, جیل میں جا سکتا ہے, لیکن گناہ اگر معاف نہیں ہوئی تو کہاں جائے گا؟ بڑی جیل میں جائے گا, جہنم. لہذا ایک آدمی ایک دن کا روزہ رکھ لے, عرفہ کا روزہ رکھے, عرفہ کے دن کا روزہ, اور ایک دن کے روزے سے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں, کتنا کفارہ ہو رہا ہے؟ دو سال کے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ ہم کو واقعی اس کا احساس ہوئے. اللہ مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں اور یہ حدیث صحیح ہے. سعید بن جبیر تابعین میں سے کہتے ہیں سأل رجل عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما عن صوم یوم عرفہ, کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں, عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں. تو انہوں نے کہا فقال كنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعدله بصوم سنتین. یہ دوسری بات ہے, کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہا کرتے تھے اس دور میں ہم اس ایک روزے کو دو سال کے روزوں کے برابر سمجھتے تھے. یعنی ایک آدمی لگاتار دو سال روزے رکھے تو کس کے برابر ہو جاتا ہے؟ عرفہ کے دن کے ایک روزے کے برابر, دو سال کے روزے. یعنی 360 کتنے ہوئے؟ کوئی ایکسپرٹ ہے کہ میتھمیٹکس سے آپ؟ 720. دیکھیے اتنے سارے روزے, تو اتنے روزے اس کے برابر. یعنی 720 روزے کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم یہ روزے رکھتا چلا جائے 30 تو کتنے دن لگیں گے اس کو اتنے روزے کور کرنے کے لیے؟ اللہ اکبر. تو یہ دو سال کے روزوں کے برابر, کہ ایک آدمی دو سال لگاتار روزے رکھے وہ ثواب کتنا مل رہا ہے؟ جلدی سے صبح ہوئی شام ہوئی ختم, دو سال کے روزے. تو یہ فضیلت کا شوق اگر انسان کو ہو تو مجاہدے کی قوت انسان میں پیدا ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے, فضیلت کا واقعی شوق اور یقین انسان کو ہو تو عمل کی قوت بھی آدمی میں پیدا ہوتی ہے. فضیلت سامنے نہ ہو, یقین بھی کمزور ہو, شوق بھی ڈھیلا ہو تو آدمی کا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کچا. تو یہ طبرانی نے اس کو الاوسط میں روایت کیا ہے. یہ دن کون سا ہے؟ اب اس میں اختلاف ہے لوگوں میں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں, عرفہ کا دن, تو وہاں کا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے دن ہے. اور وہاں جب وہ ہوتے ہیں, وہاں کا جو عرفہ کا دن ہے عرب میں مکہ میں, اس کے حساب سے پوری دنیا جو ہے روزہ رکھے. لیکن یہ بات مرجوح ہے, صحیح مناسب یہ بات نہیں ہے. کیوں؟ یہ پوری دنیا کو اس بات کا مکلف کرنا ہے کہ سارے لوگ معلوم کریں کہ حاجی آج کہاں ہیں اور عرب میں کیا تاریخ ہے. آج سے آپ 100 سال پہلے, اگر 200 سال پہلے دیکھیں, لوگوں کے پاس یہ طاقت نہیں تھی. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ایسی چیز کا مکلف کیا جو ان کے بس میں نہیں تھی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور کیا اسلام کے احکام پہلے دور میں الگ ہوتے ہیں بعد میں الگ ہوتے ہیں؟ یعنی ایسی چیز کا مکلف کیا جائے جو آج طاقت نہیں ہے اور فیوچر میں جا کے طاقت پیدا ہونے والی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اسلام ہر دور کے اعتبار سے قابل عمل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جو روزے کی فضیلت بتائی سارے لوگوں کے لیے, چاہے رمضان ہو, چاہے حج ہو, یا کوئی بھی اور عرفہ کا دن ہو, یا کوئی بھی دن ہو, تو یہ دن ہر علاقے کے لیے اعتبار سے ہیں. علماء نے یہی بات کہی ہے لکل اہل بلد رؤیتہ, ہر اہل بلد کے لیے ان کی اپنی رؤیت ہے. تو راجح قول علماء نے یہ بات کہی ہے, شیخ عثیمین وغیرہ کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ ایک آدمی روزہ کب رکھے عرفہ کا, اپنے علاقے میں 9 ذوالحجہ کو, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ شفع والوتر کہا, تو اس میں وتر جو ہے 9 تاریخ ہے, اور روایتیں آپ دیکھیں گے دوسری بھی جو ابن کثیر نے بیان کی ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سا دن ہے, 9 ذوالحجہ, یہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ ہے. وہاں حاجی جو ہوتا ہے وہ اس کو کیسے معلوم پڑتا ہے عرفہ میں کب عرفہ کا دن کون سا ہے, کیا وہ ڈیٹ نہیں دیکھتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈیٹ کا ذکر حدیث میں نہیں ہے, اس میں عرفہ کا دن آیا, ٹھیک ہے, حاجی کو کیسے معلوم پڑتا ہے عرفہ کا دن کون سا ہے, پیر ہے, منگل ہے, جمعہ ہے, کون سا ہے؟ تو حاجی کو بھی تو تاریخ دیکھنی پڑتی ہے, اللہ کے بندو حاجی کو کیا دیکھنا پڑتا ہے, تاریخ. تو حاجی کے لیے جو نیکی ہے وہ تمہارے لیے گناہ کیسے ہو گیا, اس کے لیے جو جائز وہ ہمارے لیے منع کیسے ہو گیا؟ جب حاجی بھی تاریخ دیکھتا ہے کہ 9 تاریخ ہے تو 9 تاریخ کو ہم کو یہ کرنا ہے, آج عرفہ کا دن ہے, تو حاجی کا عرفہ کا دن کب ہوتا ہے؟ 9 ذوالحجہ کو. تو باقی لوگوں کے لیے عرفہ کا دن کب ہوگا؟ ان کے لیے بھی وہی ہوگا. لہذا راجح قول اس میں یہ ہے, اگرچہ بعض علماء کا قول یہ بھی ہے, میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ان کا قول ملا ہوگا اور وہ اس کو اعتماد کرتے ہوں گے, کہ بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ آدمی دیکھے کہ حاجی وہاں جو ہو رہا ہے عرفہ کا دن, اس کے مطابق دنیا والے روزہ رکھیں, لیکن یہ ایسی چیز کا مکلف امت کو بنانا ہے جس کا علم 1000 سال تک امت کو نہیں ہو سکتا تھا. ایک آدمی چین میں ہے, ایک آدمی افریقہ میں ہے, وہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ آج حاجی کہاں ہیں؟ آج آپ کے پاس موبائل ہے, آج معلوم پڑ رہا, آپ کہیں گے آج تو معلوم پڑ رہا ہے, لیکن ہم کہیں گے کہ اللہ نے مکلف اس چیز کا کیا ہے تو پہلے لوگ مکلف تھے یا نہیں تھے؟ ایک چیز آدمی دیکھو, حاجی کو دیکھو, تو اللہ نے کن لوگوں سے کہا؟ 2016 والوں سے کہا یا نبی کے زمانے والوں سے کہا؟ اگر ان سے نہیں کہا تو کیوں نہیں کہا, اور ان سے نہیں کہا تو ہم سے کیوں کہا؟ سوچیے, ذرا غور کیجئے. سوال ہمارا یہاں پر غور کرنے کا یہ ہے کہ کیا اللہ نے ذمہ داری یہ ڈالی کہ دنیا کے سارے لوگ جانیں کہ حاجیوں کے حساب سے عرفہ کا دن کب ہے, عرب میں عرفہ کا دن کب ہے؟ کیا پوری دنیا کے لوگوں پر ذمہ داری ڈالی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں ڈالی ہے, دیکھنا چاہیے, تو ہم سوال یہ کریں گے کب ڈالی ہے؟ اس زمانے میں جب یہ روزہ مشروع ہوا, یا آج 2016 میں, آج سے 100 سال 50 سال پہلے کب ڈالی ذمہ داری؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ تب ڈالی, تو پھر ایسی ذمہ داری ڈالی جو وہ پوری کر سکتے تھے نہیں. وہ کہ نہیں, تب نہیں ڈالی, لیکن آج کیا پاسبل ہو گیا تو آج ہے. تو کہیں گے اللہ نے جب تب لازم نہیں کیا تو آج کس نے لازم کیا؟ نیا نبی آیا, آج شریعت میں چینجز ہوئے, آج کیسے وہ اس کے لیے فرض ہوا, آج کیسے اس کے لیے لازم ہوا کہ وہ یہ دیکھے؟ یہ سوال کامن سینس ہے, آدمی سوچے اگر واقعی تو سمجھ میں بات آ جائے گی. یہ میڈیا کی مصیبت ہے. یہ کیا ہے, مواصلات اور جو کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں, ان ذرائع کے آج آسان ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں, اس کا سولوشن نکلنا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ آدمی جو چیز کل لازم نہیں تھی آج اس کو لازم کر لے. آئیے دیکھتے ہیں حاجی کے لیے عرفہ کے دن روزہ ہے یا نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ حاجی کو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے, یہ حاجی کے علاوہ کے لیے ہے. اب تو اور بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل مکلف کون ہے جو حج میں نہیں ہے. اب ان کو معلوم کرنا ہے کہ عرفہ کب ہے, تو ان کو جانا پڑے گا, فون کریں گے. اس زمانے میں تابعین ایک دوسرے کو فون کر کے معلوم کر سکتے تھے, کیسے؟ کوئی مصر میں ہے, کوئی افریقہ میں ہے, کوئی کہاں ہے معلوم نہیں, کہا کوئی چین میں چلا گیا ہے, چین میں بھی سلف گئے ہیں, تو کیسے معلوم کریں گے؟ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. صورت کو دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں تاریخ کیا ہے؟ نہیں. کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, ان ناسا تمارو عندها یوم عرفہ, لوگوں میں اختلاف ہوا, جو لوگ ان کے پاس تھے ان میں عرفہ کے دن کے بارے میں اختلاف ہوا. فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں, کہ آپ آج روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم, بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے ہیں، بعض نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے نہیں ہے. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدْحِ لَبَنٍ، فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ سے بھرا پیالہ بھیجا. وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، یہ وہ وقت تھا جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے. بِعَرَفَ، عَرَفَ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی بات چل رہی ہے، حج میں آپ ہیں اور عرفہ میں آپ ہیں. فَشَرِبَهُ، آپ نے وہ پیالہ لیا اور اس کو پی لیا. اس سے کیا معلوم پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تھے یا نہیں تھے؟ تو آپ دیکھیے کتنی سمجھ، خواتین اس زمانے کی کتنی عقل مند تھی. کوئی کہہ رہا، آدمی لوگ کہہ رہے ہیں بےچارے کیا کہہ رہے ہیں، ایک بول رہا روزہ ہے، کچھ بول رہے روزہ ہے، کچھ بول رہے نہیں. سولوشن نکلے گا، ابھی ایک پیالہ لیا دودھ کا، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، اگر پی لیا تو روزہ نہیں ہے اور نہیں پیا تو روزہ ہے، معلوم ہو جائے گا. تو پریکٹیکلی سولوشن اس کا نکالیں گے. تو عقل مندی سے، اس لیے دیکھیے مسائل بعض اوقات حکمت سے اختلاف کو حل کیا جاتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر دے دی گئی. تو خواتین بھی اس زمانے کی کتنی انٹیلیجنٹ ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے دودھ کا پیالہ بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے وہ لیا اور پی لیا. تو اس سے معلوم، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے اور آپ روزے سے نہیں تھے. اگر واقعی آپ اس دن مطلب روزہ رکھنا ہوتا تو آپ ضرور رکھتے ہیں، لیکن حاجی کے لیے عرفہ میں روزہ رکھنا نہیں ہے، اس کے لیے یہ چیز مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اور بہت زیادہ بحث اس پہ علماء کی ہے، بہت زیادہ اقوال اور آثار سلف کے ہیں، بعض لوگوں نے اس پر کتاب بھی علماء نے لکھی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ عَرَفَ وَيَوْمَ عَرَفَ يَوْمُ عِيدٍ لِأَهْلِ عَرَفَ، عرفہ کا دن عرفہ والوں کے لیے، جو لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے عید کا دن ہے، ان کے لیے عید کا دن ہے. وَلِذَلِكَ كُرِهَ لِمَنْ بِعَرَفَةَ صَوْمُهُ، اسی لیے جو لوگ عرفہ میں ہوں، عرفہ والوں کے لیے اس دن عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے. تو جو عرفات میں ہوتے ہیں ان کو عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں باقی دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں جو حج میں نہیں ہیں وہ لوگ کیا کریں گے، وہ روزہ رکھیں، بہتر ہے، نہ رکھیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، چاہے وہ مکہ میں ہو. لیکن حاجیوں کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے نو ذوالحجہ کو. نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، سئل ابن عمر عن صوم یوم عرفہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں. فقال لم يصمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابو بکر ولا عمر ولا عثمان، کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو عرفہ کے دن نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ حضرت عمر نے، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کسی نے بھی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا. معلوم ہے کہ جو حج میں ہیں ان کے لیے روزہ نہیں ہے، اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گناہگار بھی نہیں ہوگا. ہم کسی کو کہیں عرفہ کا روزہ نہیں رکھا، دین کی کوئی فکر نہیں تجھ کو، آخرت کی فکر نہیں، نیکیوں کی کوئی قدر، ہم اپنی نیکیاں کریں، دوسروں کے اوپر اوپینین بازی نہ کریں. ہم کیا کرتے، نیکی نہیں رکھے تو کیسا وہ نہیں رکھے، مان لیجیے ہم لوگوں کا حال کیا ہے، جس دن ہم نے روزہ نہیں رکھے جس سال عرفہ کا، ہم کیا کریں گے؟ تحقیق یہ ہے کہ روزہ لازم نہیں ہے، لیکن جس سال ہم نے رکھا ہم کیا کرتے، لوگوں کو قدر نہیں روزے کی. تو جس رات ہم تہجد میں اٹھے ہم لوگوں کو دن بھر کیا کرتے ہیں، تہجد کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور جس رات ہماری چھوٹ گئی اور کسی نے رکھا ہم کہ لازم تھوڑی ہے، اللہ توفیق دے سب کو، کسی کو برا نہیں بولنا چاہیے، نئی رکھ نئی تہجد پڑھنے والے کو برا نہیں بولنا چاہیے. تو ہمارا یہ حال ہے، ہم نے کیا تو بہت اچھا، نہیں کیا تو ضروری نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی خیر کی چیز کی فضیلت کو بیان کرتا رہے، مانتا رہے، اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتا رہے، لیکن نہ رکھنے والوں کی حقارت بھی نہ کرے اور کرنے والوں کو ریاکار بھی نہ بولے. کوئی آدمی نہیں کیا کرتا، ہم نے نہیں کیا تو کیا ہوتے، یہ ریاکار ہے، لوگوں پہ شہرت چاہتا ہے. اور جس دن ہم کرتے نہیں کی، ہم بڑے مخلص ہوتے ہیں. اور کوئی ہم کو کہے کہ تمہارے اندر ریا ہے نا، میرے اندر ریا بالکل نہیں ہے. آدمی اپنے آپ کو ریاکار نہیں مانتا ہے، یہ اندھے پن کی علامت ہے، یہ آدمی کے اندھے پن کی علامت ہے. طلب کا کہنا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو متہم کرتے رہو. بہت برا لگتا کوئی آدمی بولے تو ریاکار ہے، آدمی کو بولنا چاہیے باقی بات تمہاری صحیح ہے، ہاں میں ریاکار ہوں، سالوں سے اخلاص کی کوشش کر رہا ہوں، اب تک اخلاص پیدا نہیں ہوا، میری توبہ ہی کو اللہ قبول کر رہے تو بہت بڑی بات ہے. آدمی میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ آدمی کبھی اپنے آپ کو مخلص میں مخلص ہوں نہیں سمجھے، اس کو ہمیشہ اپنے اخلاص میں تردد ہو، بلکہ وہ متہم مانے اپنے آپ کو. تو یہ نافع رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر کا قول نقل کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی حج میں نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ دوسری بہت ساری روایت اس باب میں ہیں، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. عرفہ کے دن دعا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہترین کلمات، بہترین ذکر اللہ کا، بہترین بات اگر کوئی کہہ سکتا ہے جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان میں سب سے بہترین بات اگر کسی نے کہی ہے تو یہ جملہ ہے، کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اتنے عمدہ کلمات ہیں، اس سے بہتر بات کسی نے نہیں. تو یہ جملہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے عمدہ ہے. اور پہلی بات آپ نے کیا کہی، خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا اگر کوئی ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. معلوم ہے کہ عرفہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، چاہے حاجی ہو وہاں یا پھر یہاں ہو. یہاں بھی اگر ہیں تو آپ غور کریں، یہاں آدمی عموماً کیا ہوتا ہے، عرفہ کے دن روزے سے ہوتا ہے، اور تین لوگوں کی دعا رد ہوتی ہے نہیں، ان میں سے ایک کون ہے، روزے دار، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور مسافر مظلوم. تو یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حسن بغیر یہ ہے، یہ معتبر حدیث ہے. آئیے دیکھتے یوم النحر کے بارے میں کیا ہے. عبداللہ بن قرط کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر و ثم یوم القر، اللہ کے نزدیک سارے دنوں میں عظیم ترین دن پہلا تو کون سا ہے، یوم النحر، قربانی کا دن، عید کا دن، جس کو یوم النحر کہتے ہیں. نہر اونٹ کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں، اور پھر نہر کا لفظ ہر قربانی اور ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ثم یوم القر، پھر اس کے بعد والا دن. کہتے ہیں ثور جو راوی حدیث کے کہتے ہیں یوم القر سے مراد کیا ہے، وہو الیوم الثانی، یعنی عید کے بعد کا دن، جس میں سارے لوگ آرام سے قرار پکڑتے ہیں، سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں عید کے بعد کے دن میں. عید کے دن بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے بعد حاجی اور جو دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ قرار پکڑتے ہیں، تھوڑا سکون سے ہو جاتے ہیں. تو عید کا دن سب سے افضل ترین دن ہے، اور پھر اس کے بعد والا ہے. اسی طرح سے تلبیہ اور قربانی کی فضیلت دیکھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ان کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل قال العج والثج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا العج والثج. العجز سے یہ ترمذی اور ابن ماجہ حاکم بیہقی وغیرہ نے اس کو روایت کیا, ابو یعلیٰ نے بھی, اور یہ حسن روایت ہے. العجز کے کیا معنی ہے؟ علماء نے کہا کہ رفع الصوت بالتلبیہ, تلبیہ کہنا, لبیک اللہم لبیک لا شریک, تلبیہ جو کہتے ہیں, تو یہ تلبیہ کہنا کیا ہے؟ العجز, یہ افضل الاعمال ہے. اور اسی طرح سے الثج ہے, یعنی جانور ذبح کر کے اس کا خون بہانا. تو جانور کو ذبح کرنا اور تلبیہ کہنا یہ اللہ کے نزدیک افضل الاعمال میں سے ہیں, جو انہی دنوں میں ہوتا ہے, جو انہی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے اور عشر ذوالحجہ میں ہوتا ہے. اسی طرح سے ایام التشریق کی بھی فضیلت ہے. ایام التشریق کون سے دن ہیں؟ عید کا دن 10 ذوالحجہ کو ہوتا ہے, اس کے بعد 11, 12, 13 ذوالحجہ جو تین دن ہوتے ہیں ان کو ایام التشریق کہا جاتا ہے. ان دنوں کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عید کے دن قرار دیا ہے. آپ فرماتے ہیں یوم عرفہ, یوم عرفہ ویوم النحر وایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل وشرب. آپ نے کیا فرمایا؟ عرفہ کا دن اور قربانی کا دن اور ایام التشریق قربانی یا عید کے دن کے بعد کے تین دن, عیدنا اہل الاسلام ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں, وہی ایام اکل وشرب اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں. یہ کون سے دن ہیں؟ کھانے پینے کے دن ہیں. تو یہ مسند احمد اور اسی طرح سے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ, ابو داؤد ترمذی نسائی اور اسی طرح سے حاکم نے روایت کیا, ابن ماجہ میں نہیں ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ بھی عید کا دن ہے, کس کے لیے؟ حاجیوں کے لیے. اور یوم النحر عید کا دن ہے, سارے مسلمانوں کے لیے. اور ایام التشریق بھی عید کے دن ہے, سارے مسلمانوں کے لیے. تو یہ عید کے دن ہے. بعض وقت عرفہ میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ میٹا ویٹا بنا لیتے ہیں, بازو میں دائیں بائیں گھروں کو بیچتے ہیں, عید یہ کہتے ہیں یہ عرفہ ہے. تو اس طرح سے یہ منانے کا ثبوت ہم کو سلف سے نہیں ملتا ہے, اس طرح کی کوئی بات ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے کہ اس دن عرفہ کے دن میٹھا بنا. اب لوگ میٹھی چیزوں کو بہت پہلے سے یاد رکھتے ہیں, میٹھا کھانا اور میٹھی چیزیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں جلدی لپکتے ہیں, روزے کی طرف نہیں لپکتے ہیں لیکن میٹھے کی طرف برابر لپکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ. ایام التشریق کیا ہیں؟ یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہا عن صوم ستت ایام من السنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 6 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. ثلاثت ایام التشریق, ایام التشریق کے 3 دن, ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں. ویوم الفطر, اور عید الفطر کا دن. ویوم الاضحی, اور عید الاضحی کا دن, قربانی کا دن. ویوم الجمعہ مختصۃ من الایام, اور جمعہ کو خاص کر کے, جمعہ کی وجہ سے اس دن روزہ رکھنا, اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنا یہ بھی منع کیا ہے. ہاں جمعہ سنیچر, جمعرات, جمعہ ایسا اگر روزہ رکھتا ہے نفل تو چلے گا, فرض روزہ تو سبھی دن ہوتا ہے, لیکن جمعہ کا روزہ, جمعہ کا دن خاص کر کے رکھنا صحیح نہیں ہے. امام ابو داؤد الطیالسی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. تو یہ کچھ باتیں ذوالحجہ کے مہینے کے تعلق سے تھیں. اللہ رب العالمین اس کی خیر ہم کو عطا فرمائے, اور اس میں جو نیکیاں کرنی چاہیے خصوصاً 10 دنوں میں, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر لی ولکم.